أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
یہ سورہ بقرہ دوسرے سپارے کا وہ حصہ ہے کہ جہاں سے ایک نئے مضمون کا اور نئے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے, آیت نمبر 243 سے. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ دوسرے سپارے میں, آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے جب پڑھا تھا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. تو اس آیت میں جہاں اہم چیزوں کو بیان کیا گیا تھا جن چیزوں کا تعلق عقائد سے, معاملات سے, عبادات سے, اخلاقیات وغیرہ سے تھا, وہیں اس آیت کے آخر میں یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ البأساء والضراء والصابرین فی البأساء والضراء, یعنی اس آیت میں ان اہم مسائل کے ساتھ ساتھ آخر میں جہاد کی طرف اشارہ وہاں ہوا تھا. اور اسی چیز کو اب یہاں آیت نمبر 243 سے تقریباً گویا کہ شروع کیا جا رہا ہے. اس سے قبل جو آیات تھیں ان آیات میں اہم خانگی اور عائلی مسائل کو اللہ تعالی نے بیان کیا جن کا نکاح سے اور طلاق سے اور دوسرے موازی اور امور سے اور اشیاء سے تعلق تھا. اب یہاں سے جو نئی ایک بات شروع ہو رہی ہے وہ گویا کہ اس کا عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ بزدلی قوموں کی اجتماعی موت کا نام ہے اور شجاعت, بہادری اور انفاق یعنی خرچ کرنا, مال خرچ کرنا, یہ قوموں کی زندگی کی علامت ہے اور عروج اور ترقی کی علامت ہے. قرآن کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کسی قوم میں اجتماعی طور پہ برائیاں شروع ہو جاتی ہیں جن میں ایک برائی اور کمزوری بزدلی ہے تو وہ قوم اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مر جاتی ہے, اور جو قوم بہادر اور شجاع ہوتی ہے اور اپنے عقیدے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پہ تیار ہوتی ہے اسے کوئی دوسری قوم شکست نہیں دے سکتی. یہی چیز ان آیات میں بیان کی گئی ہے. اور مثال ہمیں پرانی قوموں میں سے سب سے اہم امت اور قوم بنی اسرائیل کے ایک واقعے سے دی گئی کہ پہلے جو قومیں گزری ان میں جو بنی اسرائیلی تھے, قوم بنی اسرائیل میں ایک مرحلہ, ایک مقام, ایک جگہ, ایک قوم, یہ ان کا اس واقعے اور قصے سے تعلق ہے کہ جو موت کے خوف سے اپنے گھروں اور اپنے علاقے اور اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے بھاگ گئے اور راہ فرار انہوں نے اختیار کی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے. اب یہ جو آیات ہیں, آج کی یہ تین آیات جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کا آخری یہ حصہ ہے, آیت نمبر 243، 244 اور 245. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں تو ان کا ربط، ان کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کو اپنی نجی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں جس قسم کے واقعات، حالات، اختلاف پیش آ سکتے ہیں ان کی تفصیل گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ان کا حل کیا ہے، کس طریقے پہ ان مسائل کو، ان مشکلات کو حل کیا جائے. اور چونکہ یہ بات مسلم ہے کہ یہ دین جو اسلام ہے یہ تا قیامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو اس دین کا داعی اور مبلغ بنایا ہے اس حیثیت سے کہ ہر ایک فرد ان میں کا گواہ ہے، ایک دوسرے پر بھی اور پرانی امتوں پر بھی. جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ دوسرے سپارے کے بالکل شروع میں پڑھا تھا اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ تکون شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے گواہ بنو، ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس لیے اس کی، اس مسلمان کی زندگی کے تمام امور سے متعلق واضح ہدایات اس قرآن پاک میں موجود ہونی چاہیے جو کہ کتاب ہدایت ہے. پھر اس کتاب ہدایت میں بعض اہم پرانی قوموں کے ان واقعات، تاریخی واقعات کو بیان کیا گیا ہے جو فرضی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور یہ واقعات اس امت کو اس لیے سنائے اور بتائے جا رہے ہیں تاکہ یہ جان لے کہ پہلے جو امتیں اور ملتیں اور قومیں اور لوگ گزرے اور ان کی طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، رسول آئے، کتابیں آئیں اور واضح نشانیاں، واضح آیات آئیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں سے منہ پھیرا، صراط مستقیم کو قبول نہیں کیا اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ جب چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ جو عذاب نازل ہوا وہ عذاب بھی اجتماعی عذاب تھا، اس کی کئی قسمیں. اور یہ بھی ہم نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پڑھا کس طریقے پہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنی بار اپنی مہربانیوں سے نوازا اور آزمایا، اور کتنی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے نبیوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی. اور یہاں پر جو ایک اہم چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے جس طریقے پہ ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا. یہ علم، یہ سوالیہ جملہ ہے، استفہام کا حمزہ اس لام اور میم پہ داخل ہوا ہے، آ، یہ استفہام کا حمزہ ہے آ، اور لم پہ داخل ہوا نہیں جو نفی کے لیے ہے. اور ترا یہ رؤیت سے ہے، دیکھنا. رآ یرا رؤیتن، دیکھنا. اب یہ جو رؤیت ہے اس رؤیت کی، یعنی اس دیکھنے کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم ہے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا جس کو رؤیت بصری کہا جاتا ہے، آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا. اور دوسری قسم ہے رؤیت علمی یا قلبی، علم کے ذریعے یا سمجھ بوجھ کے ذریعے، عقل کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنا، یعنی کسی چیز کو، کسی چیز کے بارے میں جاننا. اچھا، یہ جو جاننا ہے رؤیت قلبی یا رؤیت علمی، اس کے لیے پھر اللہ تعالی نے دنیا میں اس انسان کو چند ایسی چیزیں دی ہیں جو اسباب ہیں کسی چیز کے بارے میں جاننے، یعنی علم کے وہ ذرائع ہیں یا علم کے وہ آلات ہیں. جس طریقے پہ اللہ قرآن نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تم جب ماؤں کے پیٹ سے نکلے تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ تعالی نے جاننے کے لیے تم لوگوں کو، علم کے حصول کے لیے اور کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے تمہیں اللہ نے جو چیزیں دیں جن کے ذریعے تم کسی چیز کے بارے میں جان سکتے ہو کہ یہ کیا ہے، اس میں آنکھیں ہیں اور اس میں زبان ہے، اس میں کان ہیں اور اس میں پھر انسان کے اعضائے بدن ہیں. اب کسی چیز کو جب انسان چھوتا ہے، مس یا لمس، اس سے یہ انسان جان لیتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے کہ نرم ہے، گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، کیسی ہے. اسی طرح جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. کسی چیز کی آواز سنتا ہے، کانوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی آواز ہے. کسی چیز یا کسی سے گفتگو کرتا ہے زبان کے ذریعے، تو بول کر یہ معلوم کر لیتا ہے کس سے بات ہو رہی ہے. اسی طریقے پہ فضا میں کوئی خوشبو ہو، بدبو ہو، تو ناک کے اندر وہ قوت ہے سونگھنے کی، قوت شام ماں، اس کے ذریعے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اچھی خوشبو ہے یا بری بدبو ہے. کسی چیز کو چکھنا ہو تو زبان کو وہ ذائقہ دیا کہ یہ اس کو چکھ کے اندازہ لگا لیتی ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، نمکین ہے. یا تو یہ وہ ذرائع ہیں علم کے جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں جان لیا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھنا اس کی ایک دوسری قسم یہی ہے، رؤیت علمی یا قلبی، انسان کا دل یا علم کے وہ ذرائع ہیں ان کے ذریعے جان لیتا ہے. تیسری رؤیت ہے تخیل کی، انسان سوچتا ہے. جب کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز یا فلاں شخص یا فلاں جگہ یا فلاں واقعہ، تو ذہن میں یہ اندازہ ایک لگا لیتا ہے کہ فلاں ملک کی بات ہو رہی ہے، فلاں شہر کی بات ہو رہی ہے، فلاں قوم کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے رؤیہ. اب یہ علم تارا جب آیا تو یہ علم تعلم کی طرح ہے کہ کیا تم نہیں جانتے. تو علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ علم تارا جب کسی واقعے کے شروع میں یا کسی بات کے آغاز میں یہ علم تارا آئے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، تو جس شخص سے بات ہو رہی ہے اس کو ایک تو اس واقعے یا اس بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، کوئی خاص بات ہوتی ہے. اس لیے اس کے آغاز میں کہا جاتا ہے علم تارا. جس طریقے پہ کہا گیا کہ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہاں پر ہے علم تارا، اور یہ تاکید اور اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر یہ علم تارا آتا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس علم تارا کے بعد الہ کا لفظ یا حرف آئے، تو وہ اس واقعے کے عبرتناک ہونے کے طور پر آتا ہے. علم تارا کے بعد اگر الہ آ جائے تو یہ الہ بتائے گا کہ علم تارا کے ذریعے جس واقعے یا جس بات کا ذکر ہونے والا ہے اس میں اے سننے والے تیرے لیے بہت بڑی عبرت ہے. تو یہ ہے علم تارا. اب اس علم تارا میں دوسری چیز وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ خطاب تو ظاہری اعتبار سے مفرد ہے، واحد کا صیغہ ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے یہ جمع کے لیے ہے، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری امت سے یوں خطاب ہے کہ امت کے ہر فرد سے بات ہو رہی ہے. جب ہر فرد سے بات ہو رہی ہے تو گویا کہ امت سے بات ہو گئی. تو علم تارا ظاہری طور پہ صیغہ تو مفرد اور واحد کا ہے، لیکن مفہوم اس کا اور معنی وہ یہ ہے کہ پوری امت سے بات ہو رہی ہے. کہ اے امت کے لوگوں، اے امت مسلمہ اور امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام، تم توجہ سے، غور سے اس واقعے کو سنو، اور یہ عبرت کے لیے ہے. تو علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، للذین خرجوا، ان لوگوں کو جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہ قوم اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے. الوف، الف کی وہ جمع ہے جو جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے. آلاف اور الوف، آلاف دس ہزار سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الوف دس ہزار سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ لوگ دس ہزار سے زیادہ ہی تھے، کم نہیں تھے. یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے کس وجہ سے؟ حضر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے اپنا گھر اور وطن ہی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا اس طریقے پہ موت سے راہ فرار اختیار کرنا اتنا برا معلوم ہوا، اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سزا دی وہ یہ تھی کہ فقال لہم اللہ موتو، اللہ نے ان کو وہی سزا دی اس چیز کی، اس کے ذریعے سزا دی جس سے یہ بھاگنا چاہتے تھے، موت سے اور موت کے خوف سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اللہ نے وہی سزا دی کہ ان کو موت دی، مار دیا ان کو، اور کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ثم احیاہم، پھر دوبارہ زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پہ بہت فضل کرتا ہے، لیکن لوگوں کا عالم یہ ہے کہ یہ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. اب یہاں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار کی زندگی دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور وہ زندہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ المحیی ہے. المحیی اللہ کے اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ میں ایک نام کیا ہے؟ المحیی، زندگی دینے والا، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے زندہ رکھنے والا. وہ نہ صرف زندگی دیتا ہے، زندگی دے کے یوں ہی بے آسرا چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ زندہ رکھتا ہے، اور اس طریقے پہ زندہ رکھتا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہر ضرر اور موذی اور تکلیف دینے والی مخلوق سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. اللہ کی حفاظت اگر انسان کے ساتھ نہ ہوتی، اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی دوسری مخلوق جن میں سے کتنی وہ ہیں جن کے بارے میں آج تک علم نہیں ہو سکا، یہ اس انسان کو کبھی زندہ اس کائنات کے اوپر رہنے نہ دیتے. اللہ تعالیٰ نہ صرف زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، بلکہ زندہ رکھتا ہے، اور ایسا زندہ رکھتا ہے کہ یہ اسی کی شان کے لائق اور قابل ہے. اور پھر جب اس لیے زندہ المحی اور فاطر السماوات والارض البدیع، یہ تمام اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے. اور نہ صرف یہ کہ زندگی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، پیدا کرتا ہے، بلکہ موت بھی اسی کے قبضۂ قدرت اور اختیار میں ہے. جس طرح مخلوق ساری مل کر کسی جاندار کو موت نہیں دے سکتی، اسی طرح ساری مخلوق مل کر کسی کو موت بھی نہیں دے سکتی. جس طرح سارے لوگ مل کر کسی کو موت سے بچا نہیں سکتے، اسی طرح سارے مل کر کسی کو موت دے بھی نہیں سکتے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کسی کو زندہ کرنا، زندہ رکھنا، موت دینا، تو پھر اس نے ہر جاندار کے لیے موت کا ایک وقت بھی مقرر کیا ہے، اور اس وقت مقرر پہ وہ اس جاندار کو اللہ کی طرف سے موت دی جائے گی اور وہ مر جائے گا. جب اللہ کی طرف سے ایک چیز مقرر ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیز سے کیا کوئی مخلوق کہیں بھاگ سکتی ہے، فرار ہو سکتی ہے؟ تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اب چونکہ اللہ تعالی کو بزدلی ناپسند ہے اور عقیدے میں بگاڑ ناپسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی المحیی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا، وہی زندہ رکھنے والا، وہی موت دینے والا، تو پھر اس کی طرف سے مقرر کی ہوئی تقدیر یا اس کی طرف سے آئے ہوئے حالات سے راہ فرار کیوں اختیار کرتے ہو؟ اور راہ فرار بھی اس لیے اختیار کی گئی اس کے دین کے لیے نہیں، اس کے حکم سے نہیں، اس کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنی اس فطری بزدلی کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کے اندر شروع سے موجود رہی ہے. تو قرآن نے یہ کہا، آج بھی سورہ آل عمران میں اگر آپ پڑھیں اس آیت کو، تو ضربت علیہم الذلۃ اینما تقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہ لوگ ہمیشہ ذلیل رہیں گے اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، یہ لوگ بزدل ہیں، سوائے اس صورت کے کبھی حالات ایسے ہوں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو مسلمانوں کی، ان کو تھوڑا سا عروج مل جائے، یا دنیا میں کوئی کسی شخص کا ان کے اوپر ہاتھ ہو، جیسا کہ آج اس کا کسی کا ان پہ ہاتھ ہے. تو اگر یہ قوت اور یہ ان کا جو ساتھ دینے والے ہیں، یہ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے ہٹ جائیں، تو پھر یہ یعنی دوسروں مسلمانوں کو ان کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یہ اتنے بزدل ہیں کہ خودکشی کر لیں گے سب کے سب. لیکن چونکہ مسلمانوں نے اللہ تعالی سے کیے گئے وعدے کو توڑا اور اللہ کی حدوں کو توڑا, اور اللہ کی حدوں کو مسلسل توڑا جا رہا ہے, اس لیے اللہ تعالی نے اس آزمائش سے امت کو اجتماعی طور پہ دوچار کیا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی تاریخ قرآن میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے, اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں پرانی امتوں قوموں ملتوں کے ذکر میں سب سے زیادہ حصہ قرآن کا اس قوم نے لیا ہے, سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے. اور وہ مناسبت کیا ہے اس امت سے, وہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں چند اہم باتوں کو بیان کیا تھا. تو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. اب یہ ہوا کہ جس چیز کے خوف سے یہ لوگ بھاگے وہ بزدلی تھی, اللہ تعالیٰ کو بزدلی سخت ناپسند ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا وہ دی جو جن سے عمل ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ الجزاء من جنس العمل, آدمی جیسا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا. کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو, موت سے بھاگے ہو تو ہم تمہیں وہی موت دیتے ہیں تمہیں یہ بتانے کے لیے اور رہتی دنیا تک کی انسانوں اور قوموں کو کہ موت اور زندگی کا اختیار یہ ہم نے کسی اور کو نہیں دیا, یہ اختیار ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس رہے گا, اور ہم نے ہر ایک کے لیے موت کا وقت مقرر کیا ہے. تو وقت مقرر پہ تم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے, ایک لمحہ آگے نہیں, ایک لمحہ پیچھے نہیں. البتہ ہم تمہیں یہ بتائے دیتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے جو مر جاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو مرتا تو ہے لیکن مر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. تو عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اس چیز کو جان لے اور اس مسئلے کو سمجھ لے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا کہ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مقرر وقت پہ مرنا ہے, اس پہ ہم سب کا ایمان ہے کہ انسان مرد ہو عورت ہو, عالم ہو جاہل ہو, بیمار ہو تندرست ہو, مالدار ہو غریب ہو, معذور ہو تندرست ہو توانا ہو, وہ عرب ہو عجم ہو, نبی ہو غیر نبی ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک انسان نے بھی اور ہر جاندار سانس لینے والی ہر چیز نے اپنے وقت مقرر پہ مرنا ہے. انسان کے لیے بھی یہی ہے, مسلمان کے لیے بھی یہی, کافر کے لیے بھی یہی. اب موت سے فرار تو ممکن ہی نہیں ہے, اور کوئی بھی عقل مند آدمی جو پاگل نہ ہو بے وقوف نہ ہو وہ کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا, وہ یہ کہتا کہ ہاں آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے. اس کے لیے قرآن کی کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے مانتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مقررہ وقت میں مرنا ہے. اب اس موت کو ہم آگے پیچھے تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک ہمیں اللہ نے موقع یہ دیا ہے کہ ہم یہ کام ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پہ اللہ کے راستے میں مر جائیں, مرنا تو ویسے بھی ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چلو مرنا تو ہے دو چار کو مار کے, دو چار کافروں کو مار کے مرو یہ ٹھیک ہے لیکن مسلمان کو نہیں, تو مرنا تو ویسے بھی ہے. تو جب انسان مرے تو شہادت کی موت مرے, شہادت کی موت میں بھی مرو گے ویسے بھی مرو گے. فرق یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ زندہ ہو جاتا ہے, اس کو ایک دوسری زندگی مل جاتی ہے, اور جو شہادت کی موت نہیں مرتا اس کی موت موت ہی ہے, اس کو پھر زندگی نہیں ملتی, وہ اس کی موت موت ہی ہوتی ہے. جو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے مر جائے اور شہید ہو جائے, شہادت کی موت اس کو نصیب ہو جائے, کافروں مشرکوں اور منافقوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے, اس کو اس حالت میں موت آئے, یا شہید کی وہ قسمیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں, ہم نے اس سے پہلے اپنے دروس میں بتایا کہ شہید کی قسمیں ہیں, ان میں یعنی دوسرے قسم کے شہید بھی اس میں شامل ہیں. سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے شہادت کا, جو حقیقی شہید ہوتا ہے, جس کا سب سے بلند مقام ہوتا ہے, سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے, سب سے اونچا وہ ہوتا ہے, اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے, وہ میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جو مر جائے وہ ہے شہید. اس کے بعد اگر کسی شخص کو ویسے کوئی کافر اس وجہ سے قتل کر دے, کوئی منافق اس وجہ سے قتل کر دے کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے, مسلمان ہے, یہ بھی شہادت کی موت ہے. اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ارشادات مختلف صحیح حدیثوں میں آئے ہیں ان میں شہداء کی سات قسموں کو بیان کیا گیا ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم مزید تعاون کے درس میں ان احادیث کو تفصیل سے پڑھیں گے, جن احادیث میں حسن خاتمہ کی قسموں کو ہم جب درس میں تفصیل سے پڑھیں گے جمعے کے درس میں انشاءاللہ, کہ انسان کا خاتمہ دو صورتوں پہ ہوتا ہے, ایک شر پہ کفر پہ اور گناہ اور برائی پہ, اور ایک ایمان پہ اور خیر پہ. خاتمہ انسان کا شر پہ یا خیر پہ, تو خیر پر جو خاتمہ ہوتا ہے اس خیر کے خاتمے کو حسن خاتمہ کہتے ہیں, اور اس کی پھر قسمیں ہیں کہ کس آدمی کا کس حالت میں انتقال ہو جائے تو اس خاتمے کو ہم حسن خاتمہ کہیں گے یا اس کو ہم شہادت کی موت کہیں گے. تو کہا کہ موت سے تو فرار نہیں ہے, لیکن اگر مرنا ہی ہے اور یقیناً مرنا ہے تو کیوں نہ ایسی موت کے لیے ایسے راستے اور ذریعے کو انسان اختیار کرے کہ یہ موت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے. اس قوم کے بارے میں اگرچہ مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں خوب تفصیل سے بحث کی ہے کہ بنی اسرائیل کا فلاں دور تھا اور فلاں نبی تھے, لیکن قرآن میں ظاہری طور پہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے یا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں کوئی ہمیں واضح طور پہ بات یا نام یا علاقہ نہیں بتایا, اور اس کی ضرورت بھی نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس بات میں عبرت کیا ہے, اس بات میں نصیحت کیا ہے, یہ ہے اصل چیز, اور وہ اللہ تعالی نے یہاں بیان کر دی کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ان میں ایک قوم ایسی تھی جو بزدل تھی. بزدلی اللہ کو ناپسند ہے, اللہ کو بری لگتی ہے یہ چیز, اس لیے وہ لوگ موت سے فرار ہوئے. البتہ مفسرین نے یہ چیز بیان کی ہے کہ یہ لوگ موت سے دو وجوہات کی بنا پہ فرار ہوئے. بعض نے یہ لکھا کہ دشمن کے حملے کے خوف سے یہ بھاگ گئے, اور بعض نے یہ کہا کہ ان کے علاقے میں کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑی تھی جس کی بنا پہ یہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اگر دشمن کا خوف ہو یا وبائی بیماری کا خوف, دونوں صورتوں میں یہ موت سے بھاگے, اس لیے اللہ کو یہ بھاگنا پسند نہیں آیا. اس سلسلے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمارے سامنے متفق علیہ حدیث میں موجود ہے کہ یا ایہا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتموہم فاصبروا. لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بغیر کسی وجہ کے یوں ہی دشمن سے ملاقات اور لڑائی کو پسند نہ کرو, اس کی تمنا نہ کرو, اللہ تعالی سے عافیت مانگا کرو, اس لیے کہ جنگ بہرحال جنگ ہے, لیکن اگر اس کی ضرورت پڑے اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو پھر صبر کے ساتھ ثابت قدمی دکھاؤ اور دشمن کو پیٹھ مت دکھاؤ. اور یہ چیز دوسرے مقام پہ متفق علیہ حدیث میں یوں ارشاد فرمائی کہ سات بڑے گناہ اور سات بڑی چیزیں وہ ہیں جن سے انسان فرد اور اجتماعی طور پہ قوم اور معاشرہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, برباد کر دیے جاتے ہیں. اس میں ایک ہے والتولی یوم الزحف, لڑائی کے موقع پہ میدان جنگ سے دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا, یہ ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے, کیونکہ موت سے راہ فرار کسی بھی طریقے پہ ممکن نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں اللہ کا یہ ارشاد صاف صاف موجود ہے کہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, ہر جاندار کو موت بہرحال ملے گی, اور یہ چیز اللہ تعالی نے تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھ دی ہے, کتابا مؤجلا, مقرر وقت ہے, اور یہی چیز سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے اور بند قلعوں میں بھی اگر تم چلے جاؤ وہاں بھی موت سے تم چھپ نہیں سکتے، موت تمہیں وہاں پر بھی پا لے گی. اور سورہ جمعہ میں آیت نمبر 8 میں ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم فرار ہونا چاہتے ہو، تفرون منہ بھاگنا چاہتے ہو، تم بھاگ کہاں سکتے ہو، تم بھاگ بھی جاؤ تو وہ خود تمہارے پاس پہنچ جائے گی، فانہ ملاقیکم وہ تمہیں ملے گی. اور سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بعض مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ ہوا پہ، جنات پہ، پرندوں پہ اور اس مخلوق پہ حکومت بخشی تھی، تو ایک شخص ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، دربار سجا ہوا تھا، تو فرشتے بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے. تو موت کا فرشتہ انسانی شکل اور صورت اختیار کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کچھ گفتگو کی، اور یہ آدمی جو دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف اس نے ایک دو بار یوں ہی دیکھا. تو اس کے جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام سے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ مہمان جو آئے تھے کون تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ موت کا فرشتہ تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، یہاں سے گزر رہا تھا تو ملاقات کے لیے آ گئے. اگر یہ واقعہ درست ہے، واللہ اعلم، بعض مفسرین نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے، اس کی صحت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں عبرت ہے اس عبرت کی وجہ سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے شاید کسی کے لیے اس میں عبرت ہو. اور سمجھنے کی بات ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ موت کے لیے وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے. خود قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. بأی ارض تموت، ہم میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں مریں گے لیکن یہاں مر جاتے ہیں. اور ہم میں سے نہ جانے کتنے وہ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نہ جانے کس حال میں موت لکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اچھے حال میں کرے، اور اس حال میں کرے اور اس جگہ کرے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں گناہ پہ، نافرمانی پہ، برائی پہ اور غلط جگہ موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں احباب سب کو اللہ محفوظ رکھے اور بچائے. سیدنا عمر ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے حبیب کے شہر میں مدینے میں. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد نبیک یا وفی بلد حبیبک، اللہ نے ان کی دعا سنی، موت بھی اللہ نے شہادت کی دی اور مدینے میں بھی دی اور اپنے حبیب کے مصلے پہ دی، اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، اور پھر مرنے کے بعد جگہ بھی حبیب کے ساتھ دی. تم نے تو صرف دو باتیں مانگی تھی ہم نے تمہیں، کئی چیزیں، اور تم نے صرف یہ کہا تھا کہ شہادت اور مدینہ، ہم نے کہا مسجد نبوی بھی ہوگی اور محمد عربی کا مصلی بھی ہوگا اور قیامت تک اس کے ساتھ رہو گے، جلنے والے جلتے رہے. ابو بکر اور عمر دونوں کو اللہ نے حبیب کے ساتھ رکھا، اور قیامت کے دن جب حشر کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھیں گے تو ساتھ ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا. تو موت کا وقت مقرر ہے. اب یہ صاحب جب انہوں نے پوچھا، سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی یہ صاحب جو تھے موت کے فرشتے تھے اور گزر رہے تھے. اب انہوں نے یہ پھر پوچھا کہ مجھے کیوں پھور پھور کے دیکھ رہے تھے، تو سلیمان علیہ السلام غالباً مذاق کے موڈ میں تھے، کہنے لگے ہو سکتا تمہارا وقت آ گیا ہو. اب وہ انہوں نے مذاق میں کہا، انہوں نے سنجیدگی سے لے لیا، کہنے لگا اچھا تو بڑا مسئلہ خراب ہے، اب آپ جو ہے میں کیا کروں، میں تو بھاگنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہارا وقت لکھا ہوا ہے، جگہ لکھی ہوئی ہے، تم جہاں بیٹھے رہو آرام سے، وقت آئے گا تم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، چھوڑو. میں نے کہا حضرت آپ ایک احسان کریں، آپ تو ماشاء اللہ جنات پہ آپ کی حکومت ہے، ہوا پہ آپ کی حکومت ہے، مجھے آپ کسی ایسی جگہ لے جائیے جو بالکل دنیا کا آخری کونا ہو، یوں سمجھ لیجیے کہ بہت دور ہو، کسی بھی مخلوق کی پہنچ سے باہر ہو، تو آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی پہنچ سے باہر تو میں تمہیں لے جا سکتا ہوں، خالق کی پہنچ سے باہر کیسے جاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. لکھا ہے کہ وہ ایک بچھو نے شیر سے دوستی کی اور کہا کہ شیر کی جو کنیت ہے جانوروں میں وہ ہے اب الحارث، شیر کی کنیت ہے اب الحارث. تو بچھو نے اب الحارث اپنے چچا حارث سے کہا کہ آپ کے ساتھ میں رہوں گا اور کوئی تکلیف وغیرہ آپ کو نہیں پہنچنے دوں گا، یہ دوستی ہو گئی ان میں. لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ ایک دن عقاب جو تھا اس کو بچھو سے کوئی دشمنی ہوئی اور اس نے چاہا کہ وہ اس کو چک لے، تو بچھو ادھر ادھر بھاگا اور آخر میں اپنے چچا ابو الحارث کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھے سردار ہیں، آپ تمام جانوروں کے جنگل کے، اور کوئی معمولی کہ اسے آ جاؤ تم میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ. اور جو وہ پیٹھ پہ سوار ہوا وہ عقاب تو اڑتا ہے، اس کے لیے زمین سے زیادہ آسانی ہو گئی کہ پیٹھ سے اس نے اس کو اچک لیا. جب وہ اس نے اپنے پنجوں میں اس کو جکڑا تو اس وقت اس نے کہا کہ یا ابو الحارث اغثنی، میری مدد کرو. اب الحارث نے کہا، بڑی عجیب اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس نے کہا کہ بھائی زمین پہ تم چلتے پھرتے تھے، زمین والوں سے تو میں تمہیں بچا سکتا تھا، لیکن آسمان والی مخلوق سے میں تمہیں کیسے بچاؤں؟ تو جب مخلوق سے، یہاں تو معاملہ خالق کا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مخلوق کی پہنچ سے میں تمہیں باہر پہنچا سکتا ہوں، مگر خالق کی پہنچ سے نہ تم باہر نہ میں باہر. اس کی ضد تھی، ایک جن سے کہا کہ اس کو بہت دور ایسی جگہ لے جاؤ کہ جہاں زمین کی حد ختم ہو رہی ہو، جہاں کسی بھی بشر وغیرہ کے لیے پہنچنا ہی محال اور ناممکن ہو، وہ پل بھر میں چند لمحوں میں اسے وہاں لے جائے، وہاں ایک بلند پہاڑ کے اوپر اس کو بٹھا دیا. بہرحال وہ ملک الموت جو فرشتہ تھا موت کا، اس کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا تھا کہ فلاں جو میرا بندہ ہے، فلاں ابن فلاں، اس کی روح تم نے قبض کرنی ہے زمین کے اس آخری کونے میں اور پہاڑ کے سرے پہ اس نے اس وقت موجود رہنا ہے، اور وہاں جا کر تم نے روح قبض کرنی. وہ گیا اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پہ تو وہاں دیکھا یہ ساتھ بیٹھے ہوئے، روح قبض کر لی. واپس موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا اور آ کے کہا کہ اس وقت میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، اب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ مجھے یہ حکم ملا تھا کہ فلاں وقت پر تم نے فلاں مقام پر جا کر میرا فلاں بندہ ہے اس کی روح قبض کرنی ہے، میں وقت سے پہلے وہاں پہنچا اور انتظار کرتا رہا کہ یہ شخص اتنے دور اس مقام پہ کیسے پہنچے گا، یہ تو بشر ہے اور انسان ہے، اس کے بس میں اتنے اوپر اتنے دور جانا ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالی نے مجھے یہ کہا، اللہ کی طرف سے جو مجھے ہدایت ملی لکھی ہوئی اس میں یہی بات لکھی تھی، تو میں نے کہا یقیناً وہ اپنے وقت پہ پہنچے گا، کیونکہ وقت کافی تھا تو میں فضاؤں میں گھومتا پھرتا ہوا آپ کے یہاں آ گیا، اور مجھے جو نشانیاں اور علامتیں بتائی گئی تھیں وہ میں نے محسوس کی کہ آپ کے دربار میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے جو گمان لگا کہ شاید یہی ہو، اس لیے میں نے وہ نشانیاں دیکھی اور پھر اس آدمی کو دیکھا، مجھے لگا کہ شاید یہی ہو. تو لیکن وقت باقی تھا اور میں کچھ دیر بیٹھ کے پھر دوبارہ اس مقام پہ اس صحیح وقت پہ پہنچا جس وقت پہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس وقت تم نے فلاں بندے کی روح قبض کرنی ہے. جب میں اس مقام پہ پہنچا دوبارہ، میں نے دیکھا کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے اس کی روح قبض کر لی. تو موت سے فرار، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ الجراح کا بڑا مشہور تاریخی مکالمہ ہے کہ شام کے سفر کے دوران ایک مقام پہ جب سیدنا عمر کو یہ بتایا گیا کہ کلا مقام پہ طاعون کی بیماری پھیلی ہے، تو آپ واپس ہونے لگے. ابو عبیدہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ، یا امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ، اے امیر المؤمنین کیا آپ اللہ کی قضاء و قدر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ کہ علاوہ کوئی دوسرا آدمی بات کرتا تو میں اسے کوئی اور جواب دیتا، سیدنا عمر کا جواب تو تھا، لیکن تم ہو اس لیے دیکھو ہاں نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کی قضاء و قدر سے قضاء و قدر کی طرف ہی تو جا رہے ہیں, جہاں ہم جا رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی نے لکھا ہمارے لیے. اور انہوں نے اس لیے یہ جملہ کہا کہ کیونکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس علاقے کے بارے میں تم سن لو کہ وہاں کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑی ہے تو وہاں کا سفر مت اختیار کرو, وہاں مت جاؤ. سیدنا عمر اس لیے وہاں نہیں گئے. اور جب واپس جانے لگے تو ابو عبیدہ سے کہا کہ بھائی اللہ کی قضاء و قدر وہ بھی ہے اور جہاں ہم جا رہے ہیں بھی اللہ کی قضاء و قدر ہے, اللہ کی قضاء و قدر سے ہم کہاں جا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. تو یہ وبا اور بیماری کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے صحیح بخاری میں کہ اذا سمعتم بارض فلا تقدموا علی واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. جب تم کسی